بدھ 23 مئی کے سیروین کے ساتھ غضنفر حیدر کا سلام۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی پر خصوصی اجلاس میں بھارت بھی شریک ہوگا، کیا یہ مودی سرکار کی پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی ہے؟
یقیناً یہ کوئی تعلقات بہتر کرنے کے لیے تھوڑا سا سفارتی راستہ ضرور تلاش کیا جا رہا ہے۔
تفصیل سیروین میں عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، تہمینہ قریشی سے خبریں سنیے۔ پاکستان میں پہلی بار شنگھائی تعاون تنظیم کا خصوصی 3 روزہ اجلاس آج اسلام آباد میں شروع ہوا۔ اس اجلاس میں خطے کو درپیش دہشت گردی کے خطرات اور اس سے نمٹنے کے لیے رکن ممالک کے درمیان تعاون اور روابط بڑھانے پر غور کیا گیا۔ سارک کانفرنس کے بائیکاٹ کے بعد دہشت گردی کے معاملے پر اس کانفرنس میں اعلیٰ سطح کا انڈین وفد پہلی بار شریک ہو رہا ہے۔ تاہم اجلاس کے پہلے دن صرف سرکاری میڈیا کو کوریج کی اجازت دی گئی تھی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کے خلاف بدعنوانی کے مقدمات سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کروانے کی سزا کے طور پر دائر کیے گئے۔ اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں نواز شریف نے وزارت عظمیٰ کے ہاتھ سے چلے جانے کی وجوہات یہ بتائیں۔
میں نے سر جھکا کے نوکری کرنے سے انکار کر دیا، میں نے مشرف کے خلاف مقدمہ نہ بنانے سے انکار کر دیا، میں نے اپنے گھر کی خبر لینے اور حالات ٹھیک کرنے پر اصرار کیا، میں نے خارجہ پالیسی کو قومی مفاد کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، میں سب اس لیے مجھے منصب سے ہٹانا، پارٹی سے ہٹانا، عمر بھر کے لیے نااہل قرار دے ڈالنا اور سیاست کے عمل سے خارج کر دینا ہی واحد حل سمجھا گیا۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے تعلق رکھنے والی 17 سالہ سبیکا شیخ کی تدفین آج صبح کراچی میں کر دی گئی۔ سبیکا پچھلے سال اگست میں کینیڈی لوگر ایکسچینج پروگرام کے تحت امریکی ریاست ٹیکسس میں سینٹا فے ہائی اسکول میں پڑھنے گئی تھیں اور اس سال جون میں ان کی واپسی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی اسکول میں ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں ان کی ہلاکت واقع ہو گئی۔ سبیکا کے والد عبدالعزیز شیخ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ سبیکا کی شہادت کو بیس بناتے ہوئے گنز لا کے بارے میں وہ قانون بنائیں گے اور اس پہ امپلیمنٹ کریں گے تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ اس کی وہ غلطی ہے، اس کی سزا ملنی چاہیے اس کو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو صرف سزا ملے اور وہ ختم ہو جائے، یا اس کا جو کچھ بھی ہو، یہ سلسلہ یہی نہیں رکنا چاہیے، اس کی کاز کو ختم کرنا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات وہاں کیوں ہو رہے ہیں۔ آخر کیا فرسٹریشن ہے کہ ایک سال کے اندر 5 مہینے کے اندر یہ 22واں واقعہ ہے، گن کے لاز بننے چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ سبیکا کی شہادت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔
انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ روہنگیا مسلمان شدت پسندوں پر مشتمل اراکان آرمی نامی گروہ نے گزشتہ سال اگست میں مختلف حملوں کے دوران درجنوں ہندو شہریوں کو ہلاک کیا۔ اراکان آرمی نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ تفصیل کے ساتھ عبید ملک۔
ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ارکان روہنگیا سلویشن آرمی یا ارسا نے ایک یا دو بڑے حملوں میں تقریباً 99 ہندو شہریوں کو قتل کیا۔ ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ اس کے اہلکاروں نے بنگلہ دیش اور میانمار کی ریاست رکھائن میں متعدد پناہ گزینوں کے انٹرویو کیے، جن سے تصدیق ہوئی کہ ارکان نے یہ اگست 2017 کے اواخر میں شمالی مونگدا میں واقع دیہات میں کیے تھے۔ یہ وہی وقت تھا جب برمی پولیس کی چوکیوں پر حملے بھی کیے گئے تھے۔ تحقیقات سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ارسا دوسرے علاقوں میں شہریوں کے خلاف چھوٹے پیمانے کے تشدد کی ذمہ دار بھی ہے۔
ملائیشیا کے 9 منتخب وزیر اعظم مہاتیر محمد نے کہا ہے کہ وہ ملک کا قرض اتارنے کے لیے کابینہ میں شامل وزیروں کی تنخواہوں میں 10% تک کمی کریں گے۔ تفصیل کے ساتھ عبداللہ فاروقی۔
9 منتخب کابینہ کے پہلے اجلاس کی سربراہی کرنے کے بعد مہاتیر محمد نے کہا کہ وہ ملک کے 250 ارب سے زائد کے قرضوں کو بھی کم کرنے کے لیے راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ان سے قبل شروع کیے جانے والے مہنگے منصوبوں میں کمی کے بارے میں بہت جلد فیصلہ کر لیں گے۔ ان منصوبوں میں سنگاپور اور کوالالمپور کے درمیان تیز رفتار ریل کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ خیال رہے کہ مہاتیر محمد حال ہی میں ہونے والے انتخابات میں برسر اقتدار نجیب رزاق کے بارسن نیشنل اتحاد کو شکست دے کر وزیر اعظم بنے ہیں۔ مہاتیر محمد نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وزیر اعظم کا حلف اٹھانے کے بعد ان کی توجہ ملک کی معیشت پر ہوگی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ ان کے اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے درمیان جون میں ہونے والی ملاقات شاید نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ جب تک شمالی کوریا امریکہ کی شرائط پوری نہیں کرے گا تب تک یہ ملاقات ہونا مشکل ہے۔ سعودی حکام نے 3 مزید خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی خواتین کارکنوں کو حراست میں لیا ہے۔ حکام نے ان خواتین پر بیرونی حلقوں سے مشکوک روابط رکھنے اور ملک سے باہر ریاست دشمن عناصر کو مالی امداد دینے کا الزام لگایا ہے۔ گزشتہ ہفتے میں گرفتار ہونے والی خواتین سماجی کارکنوں کی کل تعداد 10 ہو گئی ہے۔ یہ گرفتاریاں ایسے وقت پر ہوئی ہیں جب سعودی عرب میں خواتین کو گاڑیاں چلانے کی اجازت ملنے والی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے سب سے بڑے پبلک ٹرانسپورٹ منصوبے پشاور بس ریپڈ ٹرانزٹ یا بی آر ٹی کے ڈیزائننگ میں بار بار تبدیلیوں کی وجہ سے اس منصوبے کی موجودہ تحریک انصاف کی حکومت میں مکمل ہونے کے امکانات ختم ہو گئے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل آپ کو پروگرام میں آگے چل کے سنوائیں گے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع پر۔ پاکستان میں پہلی بار شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ اس اجلاس میں مختلف فورمز پر بات ہوگی، جس میں انسداد دہشت گردی بھی شامل ہے۔ ساک کانفرنس کے بائیک آؤٹ کے بعد دہشت گردی کے معاملے پر اس اجلاس میں اعلیٰ سطح کا انڈین وفد بھی شریک ہو رہا ہے۔ اسلام آباد سے سنیے فرد جاوید کی رپورٹ۔
شنگھائی تعاون تنظیم کے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے خصوصی اجلاس میں رکن ممالک سے قانونی ماہرین اور اعلیٰ حکام شریک ہیں، جو خطے کو درپیش دہشت گردی کے خطرات اور ان سے نمٹنے کے لیے رکن ممالک کے درمیان روابط بڑھانے پر بات کریں گے۔ اجلاس میں انڈیا کے 4 رکنی وفد کی سربراہی انڈین وزارت خارجہ کے جوائنٹ سیکرٹری کر رہے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان حالیہ کشیدگی کے باعث اس سطح پر بات چیت طویل مدت بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے انڈیا نے پاکستان پر سرحد پار سے دہشت گردی کا الزام لگاتے ہوئے نومبر 2016 میں اسلام آباد میں ہونے والی سارک کانفرنس میں شرکت سے انکار کیا تھا۔ تجزیہ کار گلمینا بلال انڈین وفد کی شرکت کو خوش آئند قرار دے رہی ہیں، تاہم ان کا کہنا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم میں چین اور روس کی موجودگی کے باعث معیشت سے جڑے مفادات رکن ممالک کی شرکت یقینی بنا رہے ہیں۔
ایس سی او میں کیونکہ آپ کا اکنامک انٹرسٹ ہے، چائنا کے ساتھ آپ ہندوستان کا بھی اکنامک انٹرسٹ ہے، پاکستان کا بھی اکنامک انٹرسٹ ہے، ڈیفینس انٹرسٹ بھی ہیں، کمپیٹیٹو انٹرسٹ، خاص طور پہ جب ہندوستان اور چائنا کی ہم بات کرتے ہیں آن اے گلوبل اسٹیج، تو ان کے کمپیٹیٹو انٹرسٹ بھی ہیں۔ تو میرے خیال میں اس لیے بھی بہت ضروری ہے ہندوستان کی شرکت، اور شاید یہ بھی ایک سوچنے کا انداز ہو سکتا ہے ہندوستان کا کہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس میز کے اوپر بیٹھیں جہاں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اس سی او کے پلیٹ فارم پہ، جہاں پہ مختلف یہ روڈ بیلٹ کے ادر انیشیٹیوز جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس پوری گفتگو میں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت ہماری پاکستان کی ایک ہائی پارٹ ڈیلیگیشن بینکاک میں جو ہے ایف ٹی ایف کے سامنے بھی پریزنٹیشن دے رہی ہیں۔ جون میں پاکستان کی ایف ٹی ایف کے حوالے سے بھی ہوپفلی خوش آئند پیش رفت ہوگی، تو اس کو بھی ہمیں کانٹیکس سیٹنگ میں نہیں بھولنا چاہیے۔
واضح رہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان اڑی حملے، انڈیا کی جانب سے سرجیکل اسٹرائک کے دعوے اور پاکستان میں انڈین جاسوس کی گرفتاری کے بعد دونوں ملکوں میں تعلقات کشیدہ رہے ہیں، جبکہ آئے روز لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ ماہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشمیر سمیت تمام تنازعات کے پرامن حل کا راستہ جامع اور بامعنی مذاکرات ہیں، جس کے بعد انڈیا کی وزیر دفاع نے بھی کہا تھا کہ انڈیا پاکستان کی جانب سے قیام امن کے لیے کسی بھی رائے کو سنجیدگی سے لے گا۔ سینئر صحافی متین حیدر سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد میں ہونے والا یہ اجلاس پاکستان اور انڈیا کے درمیان مستقبل میں مذاکرات کے لیے روڈ میپ کا حصہ ہو سکتا ہے۔
ماضی میں بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ غیر ملکی بڑی طاقتیں پاکستان اور ہندوستان کو بات چیت کی میز پر لانے میں ان کا کردار رہا ہے۔ ماسکو اور دلی کے درمیان بڑے مضبوط تعلقات ہیں، اور ماسکو اور اسلام آباد کے درمیان کی تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں. تو آئندہ میں اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان برف پگھل رہی ہے اور مذاکرات کا عمل بحال ہوتا ہے تو اس میں ہمیں یقینی طور پہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یا تو یہ اس میں بیجنگ نے کردار ادا کیا یا ماسکو نے کیا یا دونوں نے مل کے دونوں کو مذاکرات کی ٹیبل پر لایا جو ایک خوشائند بات ہے.
واضح رہے کہ 8 ارکان پر مشتمل شنگھائی تعاون تنظیم میں چین، روس، قازقستان، کرگزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان اور انڈیا شامل ہیں. پاکستان کو جون 2017 میں اس تنظیم کی رکنیت ملی تھی. فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد.
اور اسی موضوع پر میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے دلی میں ہمارے ساتھی شکیل اختر سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھارتی وفد کا دونوں ملکوں کے کشیدہ تعلقات کے باوجود شرکت کرنا کیا موجودہ بھارتی پالیسی میں کسی تبدیلی کا اشارہ ہے؟
دیکھیے، کسی بڑی تبدیلی کا اشارہ تو ضرور نہیں ہے، لیکن تبدیلی کا ہلکا سا اشارہ ضرور ہے. وہ یہ میں بتا دوں کہ یہ جو میٹنگ جو اسلام آباد میں ہو رہی ہے، اس سے پہلے یہاں دلی میں بھی بڑی خاموشی سے کچھ میٹنگ جو عموماً نارمل طریقے سے ہوا کرتی تھیں پہلے اور بیچ میں بند ہو گئی تھیں، مثلاً یہ کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی ایک ملاقات ہوئی اور ایک اور ملاقات یا تو ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، اس کی ڈیٹ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا ہے، اور وہ ہے کوسٹ گارڈ کی، چونکہ اس میں ٹیم کی سطح پر بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ڈیلیگیشن کی سطح پر بھی، تو یہ میٹنگ بھی طے ہو چکی ہے اور یہ ہونے والی ہے، اور اسے یہاں انڈیا میں بھی اہمیت دی جا رہی ہے کہ یہ بدلے ہوئے موڈ کا اشارہ ضرور ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور واقعات ہوئے ہیں. دونوں ملکوں نے حال میں یہ طے کیا ہے کہ جو قیدی ہیں جیلوں میں، اس میں خاص طور سے جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں اور جو ذہنی طور پر معذور قیدی ہیں، ان کے تبادلے کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے. تو یقیناً یہ کوئی تعلقات بہتر کرنے کے لیے تھوڑا سا سفارتی راستہ ضرور تلاش کیا جا رہا ہے.
کیا حالیہ کچھ عرصے میں اور بھی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جن سے یہ محسوس ہو کہ بھارت پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری چاہتا ہے؟
دیکھیے، یہ جو تعلقات کی اس وقت جو نوعیت ہے وہ ایک مسلسل کشیدہ صورتحال میں پھنسی ہوئی ہے. میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں اور پچھلے کئی روز سے مسلسل یہاں پر اور میرے خیال ہے دونوں جانب سے گولہ باری کی خبریں آ رہی ہیں اور ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں. تو یہ پہلے تو ذہن میں یہ لے کر چلیں کہ کشیدگی کا جو بنیادی عنصر ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. جو سرحدوں پر ٹکراؤ ہو رہا ہے، لڑائیاں، چھوٹی موٹی گولہ باری ہوتی رہتی ہے، ہلاکتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اسی دوران کچھ ایسی ضرور باتیں ہو رہی ہیں دونوں جانب سے. اس طرح کی بیان بازیاں نہیں ہیں کہ جس میں اور تلخیاں پیدا ہوں. ساتھ ہی ساتھ کچھ چھوٹے موٹے قدم سفارتی سطح پر ضرور لیے گئے ہیں، جیسے پچھلے کچھ دنوں میں ایک دوسرے کے سفیروں کو ہراساں نہ کیا جائے، ان کے آنے جانے پر پابندیاں کم لگائی جائیں. اس طرح کی باتیں بھی پچھلے چند ہفتوں میں طے پائی ہیں. تو اس سے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس میں ضرور پیش رفت ہوئی ہے.
جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ جامع مذاکرات کرنے چاہیے، اور انڈیا کی ایجنسی را کے سابق سربراہ اے ایس دولت نے پاکستان کے فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو دلی مدعو کیے جانے کی تجویز دی ہے. ان کے اس بیان کو انڈیا میں کیسے دیکھا جا رہا ہے شکیل؟
دیکھیں، عموماً یہاں جو تصور ہے، جو یہاں کے سنجیدہ حلقے ہیں اور جو نظر رکھتے ہیں پاکستان پر، عموماً یہ تاثر ہے کہ جنرل باجوہ ایک بہترین بٹ ہو سکتے تھے انڈیا کے لیے. ایک اچھے ان کے بارے میں تصور ہے کہ وہ اس طرح کے صفگیر جو رویہ نہیں رکھتے جو باقی ماضی کے بہت سے جنرلوں میں جو ہوا کرتا تھا. ان کے اندر ایک اعتدال پسندی کا عنصر مانا جاتا ہے کہ رہا ہے. لیکن یہاں کے جو حالات ہیں اب یہ ذہن میں لوگوں کے ہے کہ چونکہ بی جے پی کی جو حکومت رہی ہے وزیراعظم مودی کی، اس نے ایک بڑا سخت رویہ پاکستان کے تئیں اختیار کر رکھا تھا. اب اگر وہ کسی طرح کی نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ الیکشن ایئر شروع ہو گیا ہے. ایک سال کے اندر یہاں پر پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں، خود پاکستان میں اگست تک انتخابات ہونے والے ہیں. تو دونوں ہی جو ملک کے جو حالات ہیں، اس میں کسی بہت بڑی تبدیلی کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ پالیسی کی سطح پر ہو، لیکن انسانی سطح پر، رابطوں کی سطح پر ضرور کچھ اس میں پیش قدمی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ کافی عرصہ ہو چکا ہے اور ایک بہت لمبے عرصے کے بعد ایک فیز ضرور آتا ہے جب پھر تعلقات خود بخود بہتر ہوتے ہیں، اور سیاسی قیادت جب ایک اسٹیبل پوزیشن میں آتی ہے تو اسے مزید قدم بڑھاتی ہے. لیکن الیکشن کے اس دور میں کوئی بہت بڑی تبدیلی کی امید نہیں کی جا سکتی.
یہ تھے دلی سے ہمارے ساتھی شکیل اختر. پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور حکمراں جماعت کے قائد میاں نواز شریف نے احتساب عدالت کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے خلاف بدعنوانی کا مقدمات سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کروانے کی سزا کے طور پر دائر کیے گئے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے آج احتساب عدالت میں بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا کہ ان کا جرم وہی ہے جو انہوں نے 19 سال پہلے کیا تھا، جس میں انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا تھا، جس کے بعد فوج کے چند جرنیلوں نے جمہوری حکومت کو ختم کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ جو بیان میاں نواز شریف نے عدالت میں دیا، وہی بیان انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں بھی دہرایا، جس میں انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے سابق فوجی عامر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ چلایا تو بہت سے لوگوں نے انہیں دھمکی نما مشورہ دیا کہ یہ بھاری پتھر ہے، ان سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے کی کارروائی کو روکنے سے متعلق انہوں نے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا۔
دھرنوں کے ذریعے مجھ پر لشکر کشی کر کے مجھے یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ مشرف پر غداری کا مقدمہ قائم کرنے کے نتائج اچھے نہ ہوں گے۔ انہی دنوں ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کا پیغام مجھ تک پہنچایا گیا کہ میں مستعفی ہو جاؤں، اور اگر یہ ممکن نہیں تو طویل رخصت پر چلا جاؤں۔ اس پیغام سے بے حد دکھ پہنچا۔
عدالتی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے نواز شریف کا انداز کافی جارحانہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ انصاف کے منصب پر بیٹھے ہوئے ججز بھی ایک گھنٹے کے لیے بھی سابق فوجی عامر پرویز مشرف کو جیل نہیں بھجوا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ججز نے ملزم پرویز مشرف کے عالی شان محل کو سب جیل قرار دیا۔ سابق وزیراعظم نے کہا کہ کوئی قانون یا عدالت غداری کے مقدمے کے ملزم کو ہتھ کڑی تک نہیں لگوا سکی۔ نواز شریف نے کہا کہ پرویز مشرف سے پوچھا جائے کہ انہوں نے افواج پاکستان کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کیوں استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریتوں نے پاکستان کے وجود کو گہرے زخم لگائے ہیں اور ڈکٹیٹروں کو بھی آئین شکنی کی سزا ملنی چاہیے۔ سابق وزیراعظم نے کہا کہ فوج کے اصل ہیرو وہ فرزند ہیں جو اقتدار کے بجائے مورچوں میں ملک کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں۔ نواز شریف نے اعلیٰ عدلیہ کے ان ججز کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جنہوں نے ملک میں جب بھی مارشل لگا تو انہوں نے اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے عبوری آئینی حکم نامے کے تحت حلف اٹھایا۔ سابق وزیراعظم نے کہا کہ عدالت عظمیٰ کی طرف سے ان کی نااہلی کا فیصلہ بھی کسی کو خوش کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔
میں اس فیصلے کے حوالے سے مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن اپنی یہ بات ضرور تاریخ کے ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ اس کا شمار بھی ہماری عدالتی تاریخ کے انہی فیصلوں میں ہو رہا ہے جو نہ پاکستان کے لیے باعث فخر ہیں، نہ ہمارے نظام قانون و انصاف کے لیے، نہ عدلیہ کی عزت اور وقار کے لیے، اور نہ ان منصفوں کے لیے جنہوں نے نظریہ ضرورت ہی کی بنیاد پر نہ جانے کس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ایک خیالی تنخواہ کو اثاثہ قرار دینے کا نظریہ ایجاد کر لیا۔
سماعت کے دوران میاں نواز شریف نے احتساب عدالت کے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کاش وہ سابق وزراء اعظم جن میں لیاقت علی خان، ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو شامل ہیں کی روحوں کو عدالت میں طلب کر سکتے اور ان سے پوچھتے کہ ان کو کس نے قتل کیا۔ نواز شریف نے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر سے سوال کیا کہ کیا سپریم کورٹ کے ان ججز کو جو ان کے خلاف فیصلے دے چکے ہوں بینچ کا حصہ یا مانیٹرنگ جج لگایا جا سکتا ہے، جس پر احتساب عدالت کے جج نے سابق وزیراعظم سے کہا کہ وہ یہ سوال ان جج صاحبان سے ہی پوچھیں۔ عدالت کی طرف سے سابق وزیراعظم سے 128 سوالات کیے گئے تھے، جن کا جواب نواز شریف نے 3 روز کی عدالتی کارروائی کے دوران دیا۔ سابق وزیراعظم کی صاحبزادی مریم نواز ایون فیلڈ ریفرنس میں کل عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اب رخ کرتے ہیں صوبہ بلوچستان کا، جہاں وفاقی حکومت کی جانب سے لاپتہ افراد کے حوالے سے قائم کردہ کمیشن بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں لاپتہ ہونے والے 90 افراد سے متعلق درخواستوں کی سماعت کر رہا ہے۔ ان میں کالا دم بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے سیکرٹری طلعت شبیر بلوچ کا کیس بھی شامل ہے۔ بلوچستان کی سطح پر قائم حقوق انسانی کی تنظیم بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ کمیشن نے ان کی گمشدگی کے حوالے سے محکمہ داخلہ کو مقدمہ درج کرانے کی ہدایت کی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کالا دم بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے سیکرٹری اطلاعات شبیر بلوچ کی اہلیہ زرینہ بلوچ سینکڑوں کلومیٹر دور KHS کمیشن کے سامنے پیش ہونے کے لیے کوئٹہ آئی تھی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ شبیر بلوچ کو 4 اکتوبر 2016 کو 26 افراد کے ہمراہ سیکورٹی فورسز کے ایک آپریشن کے دوران اٹھایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان میں سے 20 افراد کو چھوڑ دیا گیا، جبکہ شبیر سمیت 6 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ بلوچستان کی سطح پر قائم حقوق انسانی کی تنظیم بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی چیئرپرسن بی بی گل بلوچ بھی زرینہ بلوچ کے ہمراہ کمیشن کے روبرو پیش ہوئی۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم بھوک ہڑتالی کیمپ میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بی بی گل بلوچ نے بتایا کہ کمیشن نے محکمہ داخلہ کو مقدمہ درج کرانے کی ہدایت کی۔
شبیر بلوچ بی ایس او آزاد کا انفارمیشن سیکرٹری ہے، ان کو 3 سال ہو چکا ہے وہ لاپتہ ہے۔ آج کمیشن نے ہوم ڈپارٹمنٹ پہ زور دیا کہ آپ 2 دن کے اندر ان کا ایف آئی آر کروا لیں۔
اس موقع پر لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ جن افراد کو لاپتہ کیا جاتا ہے ان کی گمشدگی کے مقدمات کا اندراج نہیں کیا جاتا۔
جب بھی کوئی لوائکین جاتا ہے تھانے کسی تھانے میں ایف آئی آر درج کرنے کے لیے، پہلے تو اس کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں کہ آپ لوگ اگر ایف آئی آر درج کروایا یا درج تو آپ لوگوں کو بھی اٹھایا جائے گا، تو بہت سے لوگ اس ڈر کی وجہ سے بھی وہ نہیں کرتے ہیں۔
ماما قدیر کے مطابق حکومتی سطح پر قائم کمیشن بے اختیار ہے، ان کا کہنا تھا کہ ان کی تنظیم نے اس کمیشن کا بائیکاٹ کیا ہے۔
جبکہ سپریم کورٹ آن سرویس ہے، جسٹس ثاقب نثار صاحب وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے لاپتہ افراد کے بارے میں، تو ایک ریٹائرڈ جج یا ایک ریٹائرڈ آئی جی یہ لاپتہ افرادوں کو کون سے منظر عام پہ لائیں گے؟ اس سے ہم لوگ بالکل ناامید ہیں اور مایوس ہیں کہ یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، خالی ٹائم پاس کرنے کے لیے انہوں نے یہ کمیشن بنایا ہے۔
حکومتی سطح پر قائم یہ کمیشن کوئٹہ میں بلوچستان سے لاپتہ افراد کے کیسز کی سماعت 21 مئی سے کر رہا ہے۔ کمیشن 26 مئی تک 90 لاپتہ افراد کے کیسز کی سماعت کرے گا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب رخ کرتے ہیں امریکہ کا، جہاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عندیہ دیا ہے کہ صدر کم جونگ ان سے اگلے ماہ طے شدہ ملاقات سے قبل شمالی کوریا کو کچھ شرائط پر عمل کرنا ہوگا، اگر ایسا نہیں ہوا تو شاید بعد میں کبھی یہ ملاقات ہو۔ دوسری جانب شمالی کوریا نے پنگی ری میں اپنے جوہری تجربے کی سائٹ کو ختم کرنے کی تقریب کے لیے جنوبی کوریا کے صحافیوں کو کی ایک ٹیم کو مدعو کیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانیں۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے ساتھ طے شدہ سربراہی اجلاس کی تیاریاں جاری ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے خبردار بھی کیا ہے کہ اس اجلاس سے پہلے بعض شرائط کو پورا کیا جانا ضروری ہے۔ وائٹ ہاؤس میں جنوبی کوریا کے صدر مون جائی ان سے ملاقات کے بعد بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ امکان ہے کہ جون میں طے شدہ یہ اجلاس نہ ہو پائے۔
ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، ہم نے کچھ شرائط رکھی ہیں جن پر ہم عمل چاہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان پر عمل ہونا چاہیے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ ملاقات نہیں ہوگی۔ سچ کہوں تو یہ اجلاس شمالی کوریا اور دنیا کے لیے ایک بہترین موقع ہے، اگر یہ نہیں ہوتا تو ممکن ہے بعد میں ہو جائے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ تو نہیں بتایا کہ امریکہ نے شمالی کوریا کے سامنے کون سی شرائط رکھی ہیں، لیکن شمالی کوریا کے ہتھیاروں سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ جوہری ہتھیاروں سے پاک ہونا لازمی ہے۔ انہوں نے مزید کہا،
اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ یہ ملاقات نہیں ہوگی، میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی ایسا ہی چاہتے ہیں، تو شاید یہ ملاقات نہ ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ عرصے بعد بھی نہ ہو، لیکن 12 جون کو نہیں ہوگی۔
واضح رہے کہ امریکہ اور شمالی کوریا کے سربراہان کے درمیان یہ ملاقات 12 جون کو سنگاپور میں طے ہے، جس کے بعد جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کے رہنماؤں کے درمیان اپریل میں ملاقات ہوگی۔ دوسری جانب شمالی کوریا کہہ چکا ہے کہ اگر امریکہ نے اس کے یک طرفہ طور پر جوہری ہتھیاروں سے دستبردار ہونے پر اصرار کیا تو وہ یہ ملاقات منسوخ کر دے گا۔ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کے ساتھ اعلیٰ سطح کے مذاکرات یہ کہتے ہوئے منسوخ کر دیے تھے کہ اس کی امریکہ کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں اشتعال انگیز اور حملے کی تیاری ہیں۔ دوسری جانب شمالی کوریا نے خیر سگالی کے طور پر اسی ہفتے پنگیری میں اپنی ایک جوہری تنصیب کو ختم کرنا تھا، لیکن موسم خراب ہونے کی وجہ سے یہ کارروائی تاخیر کا شکار ہو گئی ہے۔ البتہ اسی دوران شمالی کوریا نے سائٹ کو ختم کرنے کی تقریب میں شرکت کے لیے جنوبی کوریا کے صحافیوں کی ایک ٹیم کو مدعو کیا ہے۔ جنوبی کوریا میں وزیر برائے کوریائی اتحاد کے ترجمان بائی تیک یو نے سیول میں ایک نیوز کانفرنس میں اس خبر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا،
جنوبی کوریا کی حکومت اس خبر کا خیر مقدم کرتی ہے کہ جوہری سائٹ پنگیری کو ختم کرنے کے موقع پر ہمارے صحافیوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان سربراہی اجلاس اور دیگر مذاکرات میں یہی موضوع زیر بحث رہے گا، تاکہ ہم جلد از جلد جزیرہ نما کوریا کو مکمل طور پر جوہری ہتھیاروں سے پاک کر سکیں۔
واضح ہے کہ شمالی کوریا نے پہلے ان صحافیوں کو ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے وعدہ کیا تھا کہ پنگیری میں جوہری سائٹ کا خاتمہ عوام کے سامنے کیا جائے گا، لیکن جنوبی کوریا کے صحافیوں کو ویزا نہ دینے پر ان کے اس دعوے پر شکوک و شبہات نے جنم لیا۔ اطلاعات ہیں کہ شمالی کوریا میں جوہری تجربوں کی سائٹ کو تباہ کرنے کی تقریب کے لیے برطانیہ، امریکہ، روس اور چین سے صحافی شمالی کوریا پہنچ چکے ہیں۔
تفصیل آپ شمائلہ خان سے سن رہے تھے، سربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے ایک پرانے سامع لکھتے ہیں، وقت کتنا بدل گیا ہے، انگلستان سے جب بحری جہاز تازہ ڈاک اور اخبارات لے کر 9 ماہ کی طویل مدت میں کلکتے کی بندرگاہ پہ پہنچتا تھا تو وہاں منتظر انگریز جہاز کے ساحل پر لگنے سے پہلے ہی کشتیاں لے کر اس تک پہنچ جاتے اور ڈاک کے تھیلوں اور اخبار
پیغام برقی طور پر ایک لمحے میں دنیا پر قلم چلا کر دل کی بات رقم کرنے والے ہمارے سامعین آج بھی اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔
آپ کے علاقے میں پیغام رسانی کی جدید سہولیات ابھی نہیں پہنچی تو فکر مند نہ ہوں،
آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں، پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا، عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
جنوبی افریقی بیٹسمین اے بی ڈی ویلیئرز نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ تھک گئے ہیں۔ 34 سالہ اے بی ڈی ویلیئرز نے 114 ٹیسٹ میچوں میں جنوبی افریقہ کی نمائندگی کی۔ اس کے علاوہ وہ 228 ون ڈے اور 78 T20 انٹرنیشنل بھی کھیلے ہیں۔ وہ IPL کھیلنے والی رائل چیلنجرز بنگلور کی ٹیم میں بھی شامل تھے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کل سے لارڈز میں شروع ہو رہا ہے۔ پاکستانی ٹیم مینجمنٹ ابھی یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ فاسٹ بالر راحت علی کو ٹیم میں برقرار رکھا جائے یا حسن علی کو موقع دیا جائے۔ راحت علی آئرلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ کھیلے تھے لیکن دونوں اننگز میں وہ وکٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے۔ کوچ مکی آتھر کا کہنا ہے کہ محمد عامر فٹ ہیں اور وہ یہ ٹیسٹ میچ کھیلیں گے۔ مکی آتھر کا کہنا ہے کہ انہیں اظہر علی اور اسد شفیق کی کارکردگی پر کوئی فکر لاحق نہیں ہے، یہ دونوں اعلی معیار کے بیٹسمین ہیں اور بڑے میچوں کے کھلاڑی ہیں۔ چنئی سپر کنگز نے IPL کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ گزشتہ رات چنئی سپر کنگز نے سن رائزرز حیدرآباد کو دلچسپ مقابلے کے بعد 2 وکٹوں سے شکست دے دی، جس میں فاف ڈپلیسی کے ناقابل شکست 67 رنز نے اہم کردار ادا کیا۔ سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ اب راجستھان رائلز اور کولکاتہ نائٹ رائڈرز کے میچ کی فاتح ٹیم سے ہوگا۔ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر کرکٹ اینڈریو اسٹراؤس وقتی طور پر اپنی ذمہ داریوں سے الگ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ ان کی اہلیہ کی بیماری بتائی گئی ہے۔ اسٹراؤس کی جگہ اینڈی فلاور کو فی الحال ڈائریکٹر کرکٹ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ارجنٹائن کی فٹ بال ٹیم کے گول کیپر سرجیو رومیرو گھٹنے کی تکلیف میں مبتلا ہو کر ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے ہیں۔ ارجنٹائن کی ٹیم ورلڈ کپ میں اپنا پہلا میچ 16 جون کو آئس لینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ چیمپئنز لیگ کا فائنل ہفتے کے روز ریال میڈرڈ اور لیورپول کے درمیان کھیلا جائے گا، اور ریال میڈرڈ کے مینیجر زیڈان کا کہنا ہے کہ مسلسل 3rd سال یہ ٹائٹل جیتنے کے لیے ان کی ٹیم ہر ممکن کوشش کرے گی۔
کھیلوں کی خبریں آپ عبدالرشید شکور سے سن رہے تھے۔ دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbc.com پر کون سی خبروں میں آپ کی دلچسپی ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ دن کے آغاز میں زیادہ کیلوریز والے کھانے اور کھانا جلدی کھانے سے ہماری صحت اچھی ہو سکتی ہے۔ اس تحقیق کے مطابق جو خواتین اپنا وزن کم کرنا چاہتی ہیں وہ اس چیز کو فالو کریں۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbc.com پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچتا ہے۔ اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ تہمینہ قریشی۔
پاکستان میں پہلی بار شنگھائی تعاون تنظیم کا خصوصی 3 روزہ اجلاس آج اسلام آباد میں شروع ہوا۔ سارک کانفرنس کے بائیکاٹ کے بعد دہشت گردی کے معاملے پر اس کانفرنس میں اعلیٰ سطح کا انڈین وفد پہلی بار شریک ہوا ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کے خلاف بدعنوانی کے مقدمات سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کروانے کی سزا کے طور پر دائر کیے گئے۔ ترکی میں انتخابات سے ایک ماہ قبل ہی مقامی کرنسی ترکش لیرا کی بھی ڈالر کے مقابلے میں قدر میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ کرنسی کی قدر میں کمی انتخابات پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ مصر میں حزب اختلاف کے حمایتی ایک بلاگر وائل عباس کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے وائل عباس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر ان کو ایک نامعلوم مقام پر لے گئے۔ میسیڈونیا کی ایک عدالت نے سابق وزیر اعظم کو ایک کرپشن کیس کے تحت 2 سال قید کی سزا سنائی ہے۔
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ تہمینہ قریشی سے سن رہے تھے۔ انڈیا کی جنوبی ریاست کیرلا میں نیپا وائرس کی زد میں آنے سے 10 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ صورتحال قابو میں ہے، لیکن ریاست کے متاثرہ علاقے کوزی کوڑ میں خوف کا ماحول ہے، کیونکہ اس بیماری کی زد میں آنے والے زیادہ تر افراد کی موت ہو جاتی ہے۔ دلی سے ہمارے نامہ نگار سہیل حلیم کی رپورٹ۔
یہ ایک مہلک بیماری ہے جس کا فی الحال کوئی علاج نہیں۔ نیپا وائرس کی زد میں آنے کے بعد مریض جلدی ہی کوما میں چلے جاتے ہیں اور تقریباً 70% کی موت ہو جاتی ہے۔ کیرلا کی حکومت نے نیپا وائرس کی وجہ سے 10 اموات کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ بہت سے مشتبہ مریضوں کے خون کے نمونے جانچ کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ علاقے میں لوگ خوف زدہ ہیں اور بڑی تعداد میں ہسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں۔ حالانکہ ریاست کی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اور حالات قابو میں ہیں۔
کیندر منتری شری نڈا ٹیلیفونی
وزیر صحت کے کے شیلجا کا کہنا ہے کہ وفاقی وزیر صحت جے پی نڈا نے مجھ سے ٹیلی فون پر بات کی ہے اور ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے۔ دلی سے ماہرین کی ٹیمیں بھی ریاست میں موجود ہیں اور اس بیماری کو پھیلنے سے روکنے میں ریاستی حکومت کی مدد کر رہی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا ہے۔ کیرلا کی وزیر صحت کے الفاظ، مرنے والوں میں سے 3 کا تعلق صرف ایک ہی خاندان سے تھا۔ ہسپتال میں ان کی دیکھ بھال کرنے والی ایک نرس کی بھی موت ہو گئی ہے۔ نیپا کے مشتبہ کیسز کو انتہائی نگہداشت والے یونٹوں میں باقی مریضوں سے الگ رکھا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق یہ مرض فروٹ بیٹس یا ان چمگادڑوں سے پھیلتا ہے جو پھل کھاتی ہیں، اس لیے ایسے پھل کھانے سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے جن میں فروٹ بیٹس کے ذریعے یہ وائرس داخل ہو گیا ہو۔ یہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں اور انسانوں سے دوسرے انسانوں میں بھی پھیلتا ہے، اس لیے کیرلا میں کچھ ایسے لوگوں کو ان کے گھروں تک محدود کر دیا گیا ہے جن کے بارے میں یہ شبہ ہے کہ وہ وہاں مرض میں مبتلا افراد سے ملے تھے۔ نیپا کی زد میں آنے والے مریضوں میں پہلے فلو کی علامتیں نظر آتی ہیں، جیسے بخار، گلے میں خراش، جسم میں درد اور الٹی وغیرہ۔ انڈیا میں یہ بیماری پہلے بھی 2 مرتبہ پھیل چکی ہے۔ اس وقت مجموعی طور پر 50 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ نیپا کا ذکر سب سے پہلے اچانک 1998 میں سنا گیا تھا، جب ملیشیا میں بڑی تعداد میں اس وائرس کی زد میں آ کر سور ہلاک ہوئے۔ پھر بیمار جانوروں کو ہلاک کرنے والے لوگ بھی اس کی زد میں آئے اور پھر ان کے گھر والے بھی۔ متاثرہ افراد میں سے آدھے لوگوں کی موت ہو گئی تھی۔ جہاں یہ بیماری پہلی مرتبہ پھیلی تھی اس شہر کا نام کامپونگ سنگائی نیپا تھا، جس کی وجہ سے اس وائرس کو نیپا کا نام دیا گیا۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
اور کیرلا سے اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کا، جہاں ان دنوں منشیات کی ایک نئی قسم مقبول ہے جس کا شکار زیادہ تر تعلیم یافتہ نوجوان بن رہے ہیں۔ یہ ڈرگ کس طرح گھروں تک پہنچتی ہے اور اس کے اثرات صحت اور سماجی طور پر کس طرح مرتب ہو رہے ہیں، کراچی سے بتا رہے ہیں ریاض سہیل۔
کراچی کے کئی علاقوں میں یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ انہیں نہ تو پولیس ہاتھ لگاتی ہے اور نہ ہی لوگ روکتے ہیں، اس وجہ سے یہ بغیر روک ٹوک منشیات استعمال کرتے ہیں۔ لیکن منشیات کی بحالی سینٹر میں ان دنوں ایک نئے نشے کے عادی نوجوانوں کو لایا جا رہا ہے، جسے کرسٹل میتھ کہا جاتا ہے۔ اس کا شکار زیادہ تر نجی تعلیمی اداروں اور امیر گھرانوں کے نوجوان بنتے ہیں۔ بحالی سینٹر میں زیر علاج یہ نوجوان بھی ہم جماعت کے ذریعے کرسٹل کا عادی بن گیا۔
تو جیسی وہ چیز میں نے استعمال کی تو مجھے یعنی کہ کافی مینٹلی طور پر یعنی کہ میں نے بہتر محسوس کیا، اور کافی یعنی کہ میں یعنی کہ مینٹلی طور پر اور جسمانی طور پر ریلیکس میں نے محسوس کیا۔ تو آہستہ آہستہ پھر وہ میں یوز کرتا گیا، پھر آگے چل کے مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ تو کرسٹل ہے، تو اس کا یعنی کہ میں ایک یوزر بن گیا ہوں۔ اور جب تک وہ میں استعمال نہیں کرتا تھا تب تک مجھے یعنی کہ ذہنی سکون نہیں آتا تھا، جسمانی سکون بھی نہیں آتا تھا۔
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کرسٹل کے مسلسل استعمال سے خوشی اور مسرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور کسی توانائی کے مشروب کی طرح طاقت محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ کیفیت تھوڑی دیر ہی برقرار رہتی ہے۔
اسٹریس سب سے اہم ہے،
اسٹریس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی ہوتی ہے، کافی جو یوتھ ہیں اس میں پرسنالٹی ڈس آرڈر کی وجہ سے بھی یہ شروع کر دیتے ہیں۔ اگر چار دوست اگر کوئی نشہ استعمال کر رہے ہیں، ایک نہیں کر رہا ہے تو ایک بھی ان کو دیکھ کے وہ شروع کر دیتا ہے۔ تو اس میں جو ڈائریکٹ جو برین کی ایکٹیویٹیز ہیں، برین کی جو پرفارمنس ہے، وہ اس طرح سے ان کو کرتے ہیں کہ جو ریسیپٹرس ہیں ان کو یہ بالکل جو ہے وہ ڈی ایکٹیو کر دیتے ہیں۔ تو ریسیپٹرس جب ڈی ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ اسی طریقے سے برین آپ کا آرڈر نہیں مانتا جیسے ایک نارمل انسان کا مانتا ہے۔
علاقے میں کہاں کا منشیات فروخت ہو رہی ہے، پولیس اور دیگر ادارے اس سے باخبر ہوتے تھے، لیکن کرسٹل کی فروخت روایتی انداز میں نہیں بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے کی جاتی ہے، جو پولیس کے لیے ایک چیلنج ہے
کہ واٹس ایپ، فیس بک اور اسی طرح کے اور سوشل میڈیا جو اپلیکیشنز ہیں ان کو جو ڈرگ سیلرز ہیں وہ یوز کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھے دو تین گروپ ایسے پکڑے جو کہ ڈفرینٹ جو ہماری ٹیکسی سروسز ہیں وہ یوز کر رہے ہیں، اس کے اندر لڑکیاں بھی شامل ہیں، اس کے اندر لڑکے بھی شامل ہیں، اور وہ گھر کے اندر جا کے ڈراپ کر کے آ رہے ہیں ڈرگس بچوں کے لیے۔ اب دیکھیں جو پوش ایریاز میں ڈفرینٹ قسم کی پارٹیز ہو رہی ہیں اس کے اندر بھی بچوں کو ڈرگ سیل کیے جاتے ہیں، وہ ایریاز ایسے ہیں کہ جو کوئی آئیڈینٹیفائیڈ نہیں ہیں۔ ایک پارٹی ایک دن ایک گھر میں ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے اگلے دن وہ کسی اور ایریے میں ہو رہی ہو، تو اس لیے جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ پولیس کے پاس بڑی لمیٹیڈ ہے۔
کراچی میں منشیات کے استعمال کی صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر حکومت سندھ ایک پالیسی تشکیل دے رہی ہے، جس کے تحت نوجوانوں کے جامعات میں داخلہ کے لیے خون کے نمونے حاصل کیے جائیں گے۔ ریاض سہیل، بی بی سی نیوز، کراچی۔
اور اسی بارے میں آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی، پشاور میں منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم دوست فاؤنڈیشن کی سربراہ ڈاکٹر پروین اعظم خان سے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ نئی قسم کی منشیات کے استعمال کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔
جتنا مجھے معلوم ہے ہمارے اپنے جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں اور کچھ پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ جو ہیں کالج اسکول میں جاتے ہیں، لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں اور لوگوں کو اس کے متعلق جو ہیں بتاتے ہیں، مگر جتنا مجھے پتہ ہے کہ ملٹی میڈیا میں جو ہیں اس کی زیادہ روک تھام کے طریقے بہت کم ہیں اور لوگوں کو اس کی آگاہی ابھی تک بھی نہیں ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ کرسٹل میتھ کا استعمال ایک خاص طبقے تک محدود ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟
ایک خاص طبقے تک تو محدود نہیں ہے، اس کو پارٹی ڈرگ سمجھا جاتا ہے، اس کو ریکریشنل ڈرگ سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس کو ایک اسٹیٹس سمبل بھی سمجھی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ بہت مہنگا ہے، اس لیے یہ اپر اسٹریٹ آف سوسائٹی میں یہ بہت زیادہ عام ہے، خصوصاً سوشلائزیشن کے لیے کلبز میں اور اس میں گیدرنگز میں اور چھوٹی پرائیویٹ پارٹیز وغیرہ میں یہ بہت زیادہ استعمال کی جا رہی ہے۔
ڈاکٹر صاحب، اگر اس کی خرید و فروخت اب سوشل میڈیا پر ہوتی ہے جیسا کہ پولیس کا کہنا ہے، تو پھر اس پر کیسے جو ہے وہ قابو پایا جا سکتا ہے؟
اس کے اوپر قابو پانے کے لیے جو ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یوتھ کو اس کے متعلق آگاہ کریں، ان کو اویئرنیس دیں، ان کو رسک فیکٹرز بتائیں اور ان کو اس کی روک تھام کے طریقے اور اس کے جو ہیں ان کو سکلز بھی ہم دلوائیں، کس طرح انسان اس سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ ملٹی میڈیا جو ہے ہر فارم میں ملٹی میڈیا جو ہے اس کو اس میں انگیج ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو، ہر ایک انسان کو اس کی جو ہیں میسج جو ہیں پہنچے کہ یہ میتھمفیٹامین جو ہے اور آئس، جس کو آئس وغیرہ کہا جاتا ہے، اس کے کیا کیا خطرات ہیں اور اس کا کس طرح اس سے انسان کو روکا جا سکتا ہے۔
کرسٹل میٹ کی لت کے علاج کے لیے ملک میں کلینکس تو ہیں، لیکن اسے روکنے کے لیے کوئی خاص اقدامات نظر نہیں آتے، اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کی روکنے کے لیے جو ہیں گورنمنٹ کو اس کی بہت بڑے لیول پہ اس کو بڑی سیریسلی لینی چاہیے، اور جس طرح یہ ایک ایپیڈیمک بن رہی ہے اسی طرح ان کے لیے جو ہے ایک کریش پروگرام کرنی چاہیے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ یہ نہایت خطرناک اور زہریلی نشہ ہے اور اس کے ایسے دیر پا اثرات ہوتے ہیں کہ انسان ساری زندگی کے لیے جو ہے اسے متاثر ہو جاتا ہے اور کرپل ہو جاتا ہے، ذہنی طور پہ، معاشی طور پہ، جسمانی طور پہ، انسان کے ہر جو سسٹم ہے، ہر نظام جو ہے وہ اسے متاثر ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہیں یہ وائلنس بھی بہت بڑھتی جا رہی ہے، ٹیررزم کے ساتھ بھی اس کا واسطہ ہے، چونکہ بہت ٹیررسٹ جو ہیں یہ استعمال کر رہے ہیں سوسائڈ بومنگ کے لیے اور ہومیسائڈ اور سوئسائڈ، اور یہ تمام اثرات جو ہیں اس ڈرگ کے لینے کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں۔
غیر سرکاری تنظیم دوست فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر پروین اعظم خان۔ صحت عامہ کے تناظر میں ہی ایک اور خبر آپ کو سنواتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے ڈبلیو ایچ او کے مطابق پاکستان میں تقریباً 10 سے 15% افراد موٹاپے کا شکار ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق موٹاپا دراصل ایک بیماری ہے جو کئی دوسری جان لیوا بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ مگر کیا موٹاپا صرف زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس کی دوسری وجوہات بھی ہیں؟ لاہور سے بتا رہے ہیں نامہ نگار عمر دراز۔
جنک فوڈ یعنی کم غذائیت والی خوراک کھانا اور زیادہ کھانا، پھر ورزش نہ کرنا، یہ صرف 24 سالہ نوال رضوان کی ہی نہیں نوجوان نسل میں زیادہ تر کی یہی کہانی ہے۔ نتیجہ موٹاپا، یعنی جسم پر چربی کی مقدار ایک خاص حد سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ نوال رضوان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔
جب میرا گین ہونا سٹارٹ ہوا تھا، میرا 70 سے سٹارٹ ہوا تھا، 70 kg سے، اور اب جو ہے میرا 115 ویٹ ہے، 115 kg ہے، اس سے بلکہ زیادہ ہو گیا تھا، 125 پہ پہنچ گئی تھی میں۔ اور ود ان 3 to 4 months میں نے اس کو ریڈیوس کیا اور 115 پہ آئی ہوں، اور میں ابھی تک کر رہی ہوں، اپنا کم کرنا چاہ رہی ہوں۔ یہ کہ سوشل پریشر آ جاتا ہے، فیملی پریشر، تو ایک یہ کہ میں اپنے لیے بھی خود اچھا دیکھنا چاہتی ہوں، اپنے لیے سیٹسفیکشن کے لیے، تبھی میں اپنا کم کرنا چاہتی ہوں۔ ایک یہ کہ سوسائٹی میں بندے نے فٹ بھی ہونا ہے، کیونکہ آپ بار بار ٹونٹس نہیں برداشت کر سکتے، تو انہیں آپ فیس کرنا یہی ہے کہ آپ اپنے اوپر کریں کام، اور آپ کو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے۔
ڈاکٹروں کے مطابق اندازن پاکستان کی ایک تہائی آبادی میں وزن کی زیادتی پائی جاتی ہے، جبکہ کل آبادی کا 10 سے 15% باقاعدہ موٹاپے کا شکار ہے۔ جبکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی کل 20% آبادی میں موٹاپا پایا جاتا ہے۔
آج کل کے تیز رفتار معمولات زندگی میں جسم پر فالتو چربی اکٹھی کرنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے، تاہم نہ تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنا آسان ہے اور نہ ہی موٹاپے کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ صحت کے مختلف مسائل کے ساتھ ساتھ آپ کو مسلسل معاشرتی دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔
نوجوان نسل، خصوصاً خواتین، اس معاشرتی دباؤ کا زیادہ سامنا کرتی ہیں۔ ان کے لیے اس سے نجات کی راہیں بھی بہت کم ہیں۔ جہاں زیادہ سے زیادہ نوجوان مرد آج کل جم اور ورزش کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، زیادہ تر خواتین کے لیے ایسا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ تاہم صحت کے مسائل دونوں کے لیے یکساں ہیں۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر فیصل مسعود کہتے ہیں کہ موٹاپے کے صحت پر ظاہری اثرات میں ہڈیوں اور جوڑوں کی تکالیف شامل ہیں، جبکہ صحت پر اس کے دیگر مسائل زیادہ پریشان کن ہیں۔
موٹاپے کا ایک ظاہری اثر تو یہ ہے کہ آپ کے جسم کو اور جوڑوں کو بہت سا وزن اٹھا کے چلنا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے جوڑ گھس جاتے ہیں اور جوڑوں میں آرتھرائٹس ہو جاتا ہے، اسپائن کے ڈسک سلپ کر جاتے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اسی موٹاپے کی وجہ سے پھیپھڑوں پہ چربی آنے کی وجہ سے رات کا آکسیجن نہیں جاتی، خراٹے آتے ہیں، اور دماغ کی آکسیجن کی کمی کی وجہ سے آبسٹرکٹیو سلیپ اپنیا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لانگ ٹرم افیکٹ یہ ہیں کہ یہ جو چربی جو ہے خون کی رگوں میں جمنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے خون کی نالیاں سخت ہو جاتی ہیں، اور جب خون کی نالیاں سخت ہو جاتی ہیں تو اس سے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، دل کی خون کی شریانیں بند ہو جائیں تو اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، دماغ کی خون کی شریانیں بند ہو جائیں تو اس کی وجہ سے فالج ہونے کا امکان ہوتا ہے، گردے کی خون کی نالیاں بند ہو جائیں تو گردہ فیل ہو جاتا ہے، سو اور خاص طور کے اوپر جگر کے اندر چربی اکٹھی ہونی شروع ہو جائے تو اس سے فیٹی لیور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جگر شرنک کر جاتا ہے۔ تو ریئلی اوبیسٹی ظاہری طور کے اوپر آپ کو صحت نظر آتی ہے، سرخ و سفید، موٹا تازہ بچہ آپ کو بہت صحت مند نظر آتا ہے، لیکن اصل میں وہ صحت مند نہیں ہے، یہ بیماری ہے، اور موٹاپے کو بیماری کی ہی سمجھنا چاہیے۔
ماہرین کا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوان موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے قومی سطح پر پالیسی سازی کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو انفرادی سطح پر بھی صحت افزا طرز زندگی اپنانے کی ضرورت ہے۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
پاکستان سے خبروں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور رخ کرتے ہیں کراچی کا، جہاں پچھلے سال اگست میں سبھی کا شیخ کینیڈی لوگر ایکسچینج پروگرام کے تحت امریکہ کی ریاست ٹیکسس میں سینٹا فے ہائی اسکول میں پڑھنے گئی تھی، اور اس سال جون میں ان کی واپسی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی اسکول میں ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئیں۔ کراچی سے نامہ نگار سحر بلوچ کی رپورٹ۔
آج صبح 9 بجے کراچی کی شاہ فیصل کالونی کے عظیم پورہ قبرستان میں سبیکا شیخ کی تدفین کی گئی۔ سبیکا کی آخری رسومات پہلے منگل کو ہونی تھی، لیکن ہیوسٹن ٹیکسس سے فلائٹ میں تاخیر کے باعث تدفین بدھ کی صبح کو کی گئی۔ سبیکا کے والد اور ان کے خاندان کے دیگر افراد صبح ہوتے ہی ان کے گھر کے باہر میڈیا کی بھاری تعداد کو نمٹاتے ہوئے نظر آئے۔ ایئرپورٹ سے پہلے باڈی گلشن اقبال میں ان کے گھر لائی گئی اور اس کے بعد وہاں سے شاہ فیصل کالونی عظیم پورہ قبرستان لے جائی گئی۔ قبرستان کے باہر اور اندر میڈیا موجود تھی۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سبیکا کے والد عبدالعزیز شیخ نے کہا کہ امریکہ کے اسکولوں میں ہونے والے واقعات پر سنجیدگی سے بات کرنے کی اور قوانین بنانے کی ضرورت ہے۔
ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ سبیکا کی شہادت کو بیس بناتے ہوئے گنز لا کے بارے میں وہ قانون بنائیں گے اور اس پہ امپلیمنٹ کریں گے تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ اس طرح کے واقعات وہاں کیوں ہو رہے ہیں؟ آخر کیا فرسٹریشن ہے کہ ایک سال کے اندر پانچ مہینے کے اندر یہ 22 واقعہ ہے؟ تو ایسے وہاں کے جو نوجوان ہیں، جو ینگ جنریشن ہے، اس کے اندر اتنی فرسٹریشن کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اس کاز کو تلاش کرنا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔
تدفین کے فوراً بعد سبیکا کے والد اور خاندان کے دیگر افراد گھر آئے۔ یہاں سبیکا کی کزن شہیرہ بھی موجود تھیں جو اس وقت امریکی شہر واشنگٹن میں فل برائٹ اسکالر ہیں۔ شہیرہ آج صبح سبیکا کی باڈی سمیت کراچی آئی ہیں۔ اپنی کزن کی ہیوسٹن اسکول میں ہلاکت کے بارے میں انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ ان کی موت کو ضائع نہیں جانے دیں گی۔
خود میری واپسی ہوگی واشنگٹن ڈی سی میں، بذات خود میرا جو اپنا پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے، میں نے ڈیسائڈ کیا ہے کہ سبیکا کو میں ڈیڈیکیٹ کروں گی گن لاس کے اوپر ہی۔ واشنگٹن از اے ویری فائن پلیس ٹو بی ڈوئنگ دیٹ، دس از لاٹ ہیپننگ اراؤنڈ اٹ، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو کہ فلوریڈا کے اندر پارک لینڈ شوٹنگ ہوئی تھی، اس کے بعد سے کافی تیزی پکڑی ہے اس پورے ایکٹیویزم نے۔ تو مجھے لگتا ہے اب جا کے جو یوتھ ہے دے ٹیکنگ اے چارج آن دس، اب تھوڑی ممکنات مجھے لگتی ہیں اور ہم ویل میک شیور کہ سبیکا کا کیس بیکمز اے سمبولک کیس ان دس۔
انہوں نے کہا کہ اب جبکہ وہ خود واشنگٹن میں رہائش پذیر ہیں اور سارے قانون وہیں بنائے جاتے ہیں، تو اس سے اچھا وقت اور کوئی نہیں ہوگا کہ امریکہ میں اسلحے سے متعلق قانون سازی پر زور دیا جائے۔ سحر بلوچ، بی بی سی، کراچی۔
پاکستان کے وفاقی حکومت نے گلگت بلتستان آرڈر 2018 تو نافذ کر دیا ہے، لیکن اسے شمالی علاقے کی سیاسی جماعتوں نے آئین پاکستان کے خلاف جاری کیا جانے والا حکم نامہ قرار دیا ہے۔ گلگت بلتستان آرڈر اور وہاں کی صورتحال پر بی بی سی نے اپنے پارٹنر ریڈیو اسٹیشن 99 پاور FM کے ساتھ مشترکہ طور پر ایک پروگرام کیا جس کے مخصوص حصوں کو یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلا سوال گلگت بلتستان میں حزب اختلاف کے رہنما امتیاز حسین خان سے کیا گیا کہ انہیں اس آرڈر سے کیا اختلاف ہے۔
اس میں ہمارا مین ڈیمانڈ وہی تھا جی، 72 سے گلگت بلتستان کو جو آئینی حقوق کے حوالے سے ایشو ہے تو یہ دیا جائے، پوری مکمل آئینی سیٹ اپ دیا جائے اور مکمل صوبہ پانچواں صوبہ ڈکلیئر کیا جائے۔ اور اس کے بعد حفیظ الرحمان صاحب کی جو حکومت جہاں پہ وہ سی ایم ہے، انہوں نے آل پارٹی کانفرنس بلائی اور اس نے انڈوز کیا اسمبلی کے اس کو، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آخری ٹائم پہ جا کے اور اس اسمبلی کو بائی پاس کر کے جی عوام کو بائی پاس کر کے
کلامی معاف۔ آپ جو کہہ رہے ہیں اختیارات دیے جائیں اور صوبہ بنایا جائے، تو آپ کو تو یہ بات معلوم ہی یقیناً ہوگی کہ صوبہ بننے میں کچھ بین الاقوامی اور قومی کچھ پیچیدگیاں ہیں۔ یہ کشمیر کا حصہ ہے، ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے جسے حکومت ڈسپیوٹیڈ تسلیم نہیں کرتی، لیکن ظاہر ہے یہ اس کے ساتھ منسلک ہے۔ تو یہ فوری طور پہ، یہ جب تک اقوام متحدہ کی جو رائے شماری کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں کمپلیٹ ہوتا تو صوبہ نہیں بن سکتا۔
صوبہ تو بن سکتی ہے، اگر آپ نہیں بنانا چاہے تو اس میں 100 آپ کے پاس آپشنس آ سکتے ہیں، اگر حکومت کی ول ہو تو بہت آسانی سے بن سکتی ہے۔ ایک تو یہ،
ٹھیک ہے، ایک منٹ، حکومت کی ول کی آپ نے بات کی، ہمارے پاس حکومتی جماعت کے جو انفارمیشن ایڈوائزر ہیں وہ موجود ہیں، شمس میر صاحب، آپ سے ابھی بات کی، امتیاز حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہہ رہے ہیں حکومت کی ول نہیں ہے اس وجہ سے صوبہ نہیں بن پا رہا، آپ اس سے اگری کریں گے؟
70 سے اتنی طاقتور حکومتیں پاکستان کے اندر رہی ہیں جن میں بڑے بڑے ہمارے فوجی حضرات بھی رہے ہیں اور سول حکومتیں بھی رہی ہیں، تو یہ بتائیں کہ کیا ساری کی سارے بدنیت تھے یا ریاست کی ول نہیں تھی؟ اور جس ریاست کے لیے، یہ جس ریاست کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم الحاق کرنا چاہتے ہیں، ہم اس میں ملنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، اسی ریاست کے خلاف یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ریاست کی مرضی نہیں ہے، حکومت کی مرضی نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کے وہ تمام حقوق، وہ تمام لوگ جو گلگت بلتستان سے جاتے ہیں اور کور کمانڈر بن جاتے ہیں، جی ایچ کیو میں چلے جاتے ہیں، آئی جی پی ریٹائر ہوتے ہیں، پرنسپل سیکرٹریز ریٹائر ہوتے ہیں، سول سروسز کے اندر جاتے ہیں، تو وہاں پر تو جا کر وہ سارے پاکستانی ہوتے ہیں، پاکستانی اوتھ لیتے ہیں، یہاں پر جب آتے ہیں اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے تو یہاں کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی نہیں جناب۔
یہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں آئینی حیثیت حاصل نہیں ہے، بے شک متنازع تسلیم کریں لیکن ہمیں آئینی حیثیت تو دیں تاکہ ہم اپنے پہاڑوں کا تحفظ، پانی کا تحفظ، زمینوں کا تحفظ، اثاثہ جات کا تحفظ حاصل کر سکیں۔ ابھی تو ہمیں آئینی تحفظ ہی نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں آئین ہی تمام چیزوں کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔
कौन कहता है कि आईनी तहफुज नहीं है जी, मुझे ये बताएं आप, किस किस डॉक्यूमेंट के तहत ये कहा गया है कि गिलगित बल्तिस्तान के रिसोर्सेज को आईनी तहफुज नहीं है या गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को आईनी तहफुज नहीं है? आपकी जेब में जो पासपोर्ट है वो क्या वो आईनी डॉक्यूमेंट नहीं है? आपका जो आईडी कार्ड है वो आपका आईनी डॉक्यूमेंट नहीं है? पाकिस्तान के तमाम कानून जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में एक्सटेंडेड हैं, ये आईनी तहफुज है कि नहीं है? ये रिफॉर्म्स 2018 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के दो मेजर सेक्शन शामिल किए गए हैं, एक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का सेक्शन शामिल किया गया है, दूसरा फंडामेंटल राइट्स का किया गया है, उसी के साथ शेड्यूल 4 और शेड्यूल 5 को शामिल किया गया है। तो ये आईनी तहफुज है कि नहीं है
जी? इन्होंने इम्तियाज साहब ने, इम्तियाज साहब ने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा है, उसका जवाब ले लेते हैं। ये इनके पास मौजूद है वो पूरा डॉक्यूमेंट जिसको आप रेफर कर रहे हैं।
तीन दफा ये वफाक में वो रहे, हुकूमत रहे, और तीसरी बार आखिरी 10 दिनों में ये लोग एक फैसला थोपने जा रहा है, इस्लाहती पैकेज के नाम पर एक ड्रामा किया जा रहा है। सरताज अजीज की कमेटी बनी थी 2017 में, रिपोर्ट छप चुकी है, कहाँ है वो रिपोर्ट, क्यों पब्लिक नहीं किया गया? वो क्या इतना सीक्रेट डॉक्यूमेंट है कि वो पब्लिक के साथ आप शेयर नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सके, और आखिरी दिनों में कर रहे हैं और जाते जाते एक गलत चीज देके जा रहे हैं। हम हरगिज इसको लागू होने
नहीं, आप ना दें, लेकिन किस बुनियाद पे उन्होंने कहा ना कि इख्तियारात नीचे की सतह तक दिए गए, अदालतों तक रसाई दी जा रही
है? इन्होंने सबसे पहले, आप देखे जी, ये भी एक ऑर्डर है, आप देखे दिस इज ऑर्डर, और 2009 वाला भी ऑर्डर था, यानी 9 साल के बाद एक इस्लाहती पैकेज ये दे रहा है, फिर वही ऑर्डर। हमारा मेन डिमांड है, हमें जो भी देना है, आपने जो भी पैकेज देना है, दैट इज थ्रू लेजिस्लेशन, और जो हमारे क्या कहते हैं कानून साजी के जरिए, ऑर्डर ना हो, लेजिस्लेशन के जरिए हो, कौमी असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी से लेजिस्लेशन कर। 1973 का इन कोई सहीफा नहीं है कुरान के कि उसमें चेंज नहीं हो सकता।
2009 में जो हुई
2000 भी ऑर्डर था, वो भी सही था, नहीं था,
लेकिन उस पे आप लोग खुश
नहीं
थे।
नहीं, कुछ उस वक्त खुश नहीं थे, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद एक फर्स्ट स्टेप दिया है, इसको अप्रिशिएट किया, एक पहचान आपको दिया, गो कि वो हमारी मंजिल नहीं थी, और अब ये भी नहीं
तो
है,
इसको भी आप ये समझ के एक्सेप्ट नहीं कर सकते।
कब तक करें? 72 साल हो गए, अब मजीद कितने साल इंतजार करें? हमारे यूथ अब इंतजार नहीं कर सकते। आप ये देखें, इन्होंने टोटली धोखा दिया कौम को।
कोमल साहब हैं, वो भी कुछ पूछना चाह रही थी शम साहब से, अगर हम कोमल की कॉल चला सके।
अस्सलाम वालेकुम, मैं रावलपिंडी से रही हूँ। एक मेरा सवाल ये है की गिलगित बल्तिस्तान की करंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, क्या यह पाकिस्तान का हिस्सा है या नहीं है? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि जो यूनिवर्सल लॉ है नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन का, उसकी लाइट में गिलगित बल्तिस्तान, चूंकि उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना नेशनल असेंबली में ना किसी और नेशनल फोरम में, तो उसकी लाइट में गिलगित बल्तिस्तान कहाँ स्टैंड करता है टैक्सेशन में?
अब कोमल कहती है कि जी यहाँ पे हमें इसका पाकिस्तान में हमें आईनी स्टेटस बता दें। यहाँ पर दुनिया में आज की तारीख में 21वीं सदी में आपके मॉडल सिस्टम जो है वो डिस्कस हो रहे हैं, स्टडी हो रहे हैं दुनिया के लिए, दुनिया के लिए फोटोकॉपी सिस्टम नहीं हो रहे। ये कह रहे हैं एजेके का सिस्टम दिया जाए, एजेके का सिस्टम कौन सा इतना आइडियल सिस्टम है? एजेके में गुर्बत इस वक्त टॉप के ऊपर है, करप्शन टॉप के ऊपर है इस वक्त, उनका जो मेन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो उसकी तरफ क्या हुआ है? आप आए आइडियल सिस्टम की तरफ।
एक और कॉलर आपको सुनवाते हैं, एक और सवाल है वो सुन के फिर आगे चलना चाहते हैं।
शाहिद महमूद लंगड़ियाल एडवोकेट मेरा नाम है। जहाँ तक ताल्लुक है गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के हवाले से जो इकदाम उठाए गए हैं, तो किसी भी पाकिस्तान के इलाके को सूबा बनाने का मतलब यह है कि उस इलाके के आवाम को अब इख्तियार दिए जाएंगे कि वो अपने मुस्तकबिल के अपने जो फैसले हैं वो खुद करें। और मेरी जाती राय में ये बहुत अच्छी बात है, इससे ये 1000 किलोमीटर दूर या 500 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में बैठ के किसी इलाके से मुल्क का फैसले हों, तो क्यों ना वो लोग जो वहाँ पे रहते हैं, जो अपने मसाइल खुद जानते हैं, अपने नुमाइंदे खुद मुकर्रर करें, मुंतखब करें और वो उनके मसाइल हल करें। माजी में हमने देख लिया है कश्मीर के हवाले से और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, जब उनको इस्लामाबाद में बैठ के गवर्न किया जाता है तो बहुत से मसाइल पैदा होते हैं।
जी शमसमीर साहब, इस पे आपका तबसरा दरकार है।
बिल्कुल, एडवोकेट साहब ने जो फरमाया बिल्कुल सही फरमाया है कि गिलगित बल्तिस्तान को इम्पावर किया जाना चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान को डेवोल्यूशन होनी चाहिए यहाँ पे जी। विफाक से जो हमारे इख्तियारात विफाक के पास थे वो गिलगित बल्तिस्तान को मुंतकिल होने चाहिए थे। तो मुझे सिर्फ ये मैं बता दें कि इस डॉक्यूमेंट में रिफॉर्म 2018 में ऐसा कौन सा मसला है जिसका हल नहीं बताया गया?
ये सब मसले बताए गए हैं लेकिन आईन में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये है असल
पॉइंट। देखिए एक बात ये है कि आईन में रिप्रेजेंटेशन का मसला आप बेहतर समझते हैं, ये हजरात भी बेहतर समझते हैं कि रियासत के जो मसले हैं और जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट हमारा इंडिया के साथ चल रहा है उसके ऊपर कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से रियासत जो है सिर्फ और सिर्फ कौमी असम्बली और सेनेट में हमें बिठाने से थोड़ा कतरा रही है। बाकी तो तमाम वो इख्तियारात जो हैं, मालियाती इख्तियारात, अदालती इख्तियारात, इंतजामी इख्तियारात,
تمام اختیارات اور سب سے بڑھ کر قانون سازی کے اختیارات یہ ریفارم 2018 کے تحت گلگت بلتستان کو منتقل ہو چکے ہیں.
تو اس وقت ہمارے ساتھ کاچی امتیاز صاحب موجود ہیں, عبداللہ فاروقی بی بی سی سے جو اس وقت مشترکہ ہمارا جو شریک میزبان ہیں.
فیس بک کے اوپر کمنٹس آ رہے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والوں کے کمنٹس ہیں. تو شاہد نذیر صاحب کا کمنٹ ہے کہ ہم گلگت بلتستان والے بھرپور طریقے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں آئینی حقوق دے کر ہماری 70 سالہ محرومیوں کو دور کیا جائے, نیا صوبہ یا کشمیر کی طرز کا سیٹ اپ یہ جی بی کے لوگوں کا مطالبہ ہے بنیادی. اور شجاعت علی خان صاحب لکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو کشمیر کا حصہ قرار دینے والے پاکستان کو برطانیہ
اسلام آباد
کشمیر کو انڈیا کا حصہ تسلیم کیوں نہیں کرتے. اور آخری کمنٹ ہے کہ حیدر عباس چک کا ہے یہ, اور وہ لکھتے ہیں کہ صوبہ یوں ہی نہیں کشمیر طرز کا سیٹ اپ چاہیے. جی امتیاز صاحب,
سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے آرڈر, 2009 والا بھی آرڈر تھا, ابھی بھی آرڈر ہے. ہماری ڈیمانڈ سمپل یہ ہے کہ ہمیں ایک آف پارلیمنٹ کے تحت آپ جو بھی دے دیں, محدود اختیار دے دیں, جو بھی دے دیں تھرو ایک آف پارلیمنٹ.
لیکن اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قدم ہے, قدم ہے, آگے آگے
سال ہم نے قدم ہی لینا ہے تو پھر منزل پہ کب پہنچنا ہے. دوسرا دیکھیں جی, اس میں اسمبلی کی تعریف کیا ہے, پہلے ہم لیجسلیٹیو اسمبلی تھے, ابھی صرف گلگت بلتستان اسمبلی ہے, یا تو گلگت بلتستان صوبائی اسمبلی ہوتا ہے پروویژنل. آپ دیکھیں آرڈر میرے پاس پڑا ہوا ہے, اسمبلی ہے. اچھا, سب سے اہم چیز جو اس کے اندر ایشو ہے, دو تین چیزیں انہوں نے بہتر کیے ہوں گے, ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سارے غلط ہیں, لیکن جو مین چیز ہے 2008 کا جو 9 کا آرڈر تھا اس میں بھی ترمیم کا حق ہمیں نہیں دیا گیا, جو ایک بہت بڑی اس کے اندر فلاح ہے. اور اس آرڈر میں بھی ترمیم کا حق اسمبلی کو نہیں دیا. وزیر اعظم کو 62 پوائنٹ پہ ایکسکلوسیولی اختیار دیا گیا ہے بہت سارے, اور لیجسلیشن کا.
شمس میر صاحب, یہ تین اہم باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ امینڈمنٹ کا اختیار نہیں دیا ہے اس آرڈر کے اندر, پارلیمنٹ میں ریپرزنٹیشن نہیں ہے, اور پی ایم کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے ہیں.
پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی اور سینٹ کی جو ریپرزنٹیشن کا ایشو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اگلی منزل نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہے, ہماری اگلی منزل جو ہے.
اور وزیر اعظم کو جو بہت زیادہ اختیارات دے دیے ہیں, 62 پوائنٹس کے اختیارات دے دیے.
آجائیں پرائم منسٹر کے اختیارات کی طرف.
جی جی,
پرائم منسٹر کو اختیارات بالکل اسی پیٹرن پہ دیے گئے ہیں جس پیٹرن پر باقی 4 صوبوں کے اختیارات پاکستان کے پاس ہیں. تو ججز کے لیے گلگت بلتستان میں پہلی بار اس ڈاکومنٹ کے انفلوئنس ہوتا تھا اسے نکال دیا گیا ہے, اور باقاعدہ ایک جوڈیشل کمیٹی بنا دی گئی ہے, اس جوڈیشل کمیٹی کے تحت اب تعیناتیاں ہوں گی.
حکومت کسی بھی ایسی پراپرٹی کو کی مجاز ہوگی جسے وہ سمجھتی ہو کہ کسی شہری کی ملکیت نہیں ہے.
اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ زمینوں کا جو معاوضہ مقرر کرے گی حکومت اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ کوئی جمہوری فیصلہ ہے؟
جیسے کہ فاروقی صاحب نے ایک سوال کیا, میں اسی کے ساتھ ساتھ یہ اس سوال کا جواب بھی دوں گا. پہلے اس ریفارم سے پہلے گلگت بلتستان کی زمینوں کے معاملات جو تھے وہ نوتوڑ ایکٹ کے تحت ہوا کرتے تھے. نوتوڑ ایکٹ جو تھا وہ غالباً 1980 کا ایکٹ تھا, 1983 کا ایکٹ تھا. اس کے تحت وفاق مجاز ہوتا تھا گلگت بلتستان کی زمینوں پہ, کسی بھی زمین کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان سے وہ زمین ہتھیا لیتا تھا. ان ریفارمز کے تحت اب وفاق کو, وفاق سے یہ اختیارات واپس لے لیے گئے ہیں, گلگت بلتستان کے یہ اختیارات منتقل ہو گئے ہیں کہ وفاق اب گلگت بلتستان کی کسی بھی زمین کے اوپر, کسی بھی اراضی کے اوپر نہ قبضہ کر سکے گا, نہ ہی لے سکے گا, اور نہ ہی اس قسم کی وہ کوئی ڈیمانڈ دے سکے گا وداؤٹ پیمنٹ.
آپ سن رہے تھے گلگت بلتستان آرڈر اور وہاں کی صورتحال پر بی بی سی اور ہمارے پارٹنر ریڈیو اسٹیشن پاور ایف ایم 99 کا مشترکہ پروگرام. پاکستان کی وفاقی حکومت نے گلگت بلتستان آرڈر 2018 نافذ کر دیا ہے, لیکن شمالی علاقوں کی سیاسی جماعتوں نے اسے آئین پاکستان کی خلاف ورزی کے خلاف جاری کیا جانے والا حکم نامہ قرار دیا ہے. گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنانے کی باتیں بھی عام ہیں, لیکن سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں, قانونی اور آئینی ماہرین کے مطابق اسے 5واں صوبہ بنانے میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا حل طلب تنازع سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یہ گفتگو انہی معاملات پر تھی, اور اس خصوصی پروگرام کو پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی عبداللہ فاروقی. سیربین اس کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے کاشف قمر, اور پروڈیوسر تھے رفاقت علی. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں سزین لینن, اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیتے اسٹار الحق. غزنفر حیدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں. آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ تہمینہ قریشی پیش کریں گی.
پاکستان میں پہلی بار شنگھائی تعاون تنظیم کا خصوصی 3 روزہ اجلاس آج اسلام آباد میں شروع ہوا. سارک کانفرنس کے بوائیکاٹ کے بعد دہشت گردی کے معاملے پر اس کانفرنس میں اعلی سطح کا انڈین وفد پہلی بار شریک ہو رہا ہے. پاکستان اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کہا ہے کہ پاکستان نے ذرائع مبادلہ کے بحران سے بچنے کے لیے چین سے $1 ارب کی امداد حاصل کی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کے خلاف بدعنوانی کے مقدمات، سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کروانے کی سزا کے طور پر دائر کیے گئے تھے۔ میسیڈونیا کی ایک عدالت نے سابق وزیر اعظم کو ایک کرپشن کیس کے تحت 2 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ سابق وزیر اعظم پر $7,000 کی لگژری کار خریدنے کا الزام تھا۔ ترکی میں انتخابات سے 1 ماہ قبل ہی مقامی کرنسی ترکش لیرا کی قدر ڈالر کے مقابلے میں کم ہو گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔